الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں جن جرائم کی سزائیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں ان میں سے دو پر بحث پائے تکمیل کو پہنچ گئی. تیسرا جرم زنا یا بدکاری ہے. اس میں سورہ نور کی آیت سر عنوان ہے، یہ دوسری تیسری آیت ہے. الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما میات جلدہ ولا تاخذکم بہما رافتم فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ ہے، زانی عورت ہو یا مرد، ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہ ہونے پائے. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا، ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے. اس میں چند تمہیدی چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے. ایک تو یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرم اور گناہ میں کیا مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جن کو گناہ قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ہدایات بہت غیر معمولی ہیں. انسان کا اخلاقی وجود بھی اسے پابند کرتا ہے اور اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ بعض چیزوں کو اختیار کرے، بعض چیزوں سے رک جائے، ان کو اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دے. اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان کو اگر خالص مذہبی حوالے سے دیکھیے یا اس پہلو سے دیکھیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں جو خیر و شر الہام کیا ہے اس کے لازمی تقاضے کے طور پر برائی اور بھلائی کا تصور پیدا ہوتا ہے اور ہمیں ہر برائی سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ برائی کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اصلاً برائی سمجھنا چاہیے، پھر انہی سے بہت سے فروع نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کے پہلو سے دیکھیے تو ایک مسلمان کو ہر برائی سے بچنا چاہیے اور ہر نیکی کو اختیار کرنا چاہیے. جس طرح کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ معمولی سے معمولی نیکی کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ اتنی ہی ہو کہ راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دیا جائے. اور معمولی سے معمولی برائی کو بھی کبھی اپنے لیے سہل نہ گردان لیں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بعض اوقات جمع ہو کے انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پہلو سے یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن جس وقت انسان ایک ریاست قائم کرتے ہیں، اور میں یہ بات کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ اس دنیا کا نظم دو اداروں پر قائم ہے، ایک خاندان کا ادارہ، دوسرے ریاست کا ادارہ. خاندان کا ادارہ خود اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس کی تخلیقی اسکیم کے روبا عمل ہونے کے لیے وہ ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس لیے اس کے بارے میں تمام ہدایات خود اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ریاست کا ادارہ انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت قائم کیا ہے. جب ریاست کا ادارہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ قائم ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی حق تلفی کا ازالہ کرائے، جان مال آبرو کے خلاف کسی اقدام کو روکے. یعنی وہ قائم ہی اس لیے کیا گیا، اس کا جواز ہی یہیں سے پیدا ہوتا ہے. اس دائرے سے باہر اس کو انسانوں کے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. کسی انسان کو کیا تعلیم پانی ہے، کیا لباس پہننا ہے، فنون لطیفہ کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، شادی بیاہ کے معاملات کیسے کرنے ہیں، اپنا مال اپنے مرنے کے بعد کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ تمام شخصی معاملات ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اگر کسی کے لیے ہے اور وہ اللہ کو مانتا ہے تو اس کی پابندی کرنی ہے، لیکن یہ ریاست کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں. کسی ریاست کو بھی اس معاملے میں مداخلت کا حق نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شخصی معاملات میں کسی کا کوئی حق قائم کر دیا ہے اور اس حق کی تلافی کے لیے کسی موقع پر ریاست کسی شخص کی دادرسی کرے، یعنی وہ اپنا معاملہ لے کر چلا جائے کہ میرا حق تلف ہوا ہے یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس کا حق دلوا لے. ریاست کے اس دائرے کو اگر سامنے رکھیں تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر زنا کا معاملہ تو باہمی رضامندی کا ہے. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر جبر کرے، وہ ہم اس سے پیچھے موضوع بنا چکے ہیں، یہاں وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. جس کو اب عام اصطلاح میں ریپ کہا جاتا ہے وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، وہ فساد فی الارض کا جرم ہے، اس کی میں بہت تفصیل بیان کر چکا ہوں. اس کے لیے قانون بھی بالکل الگ ہے اور اس میں سخت سے سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں، وہ سب سزائیں پیچھے بیان ہو چکی. اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کے مجرم، یعنی جو زنا کو زنا بالجبر بنا دیں، قتل کو دہشت گردی بنا دیں، چوری کو ڈاکہ بنا دیں، ان سے کیسے نمٹنا ہے، اس کی تفصیلات ہم زیر بحث لا چکے ہیں. یہاں رضامندی کے ساتھ جنسی انحراف زیر بحث ہے، جس کو عام اصطلاح یا عام تعبیر میں زنا یا بدکاری سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں ریاست کی مداخلت کا کیا جواز ہے؟ یعنی اگر یہ ایک باہمی رضامندی سے ہونے والا معاملہ ہے تو یہ گناہ ہوگا، بہت سخت گناہ بھی ہوگا، اللہ اس پر مواخذہ بھی کرے گا، سزا بھی دے گا. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے اس طرح کے سب معاملات میں حکم دینے کا بھی حق ہے اور مواخذہ کرنے کا بھی حق ہے، لیکن ریاست جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے اس کے تحت یہ کس طرح آئے گا؟ تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی در حقیقت حق تلفی کے باب کی چیز ہے. شادی کا ادارہ جس اصول پر یا نکاح کا ادارہ جس اصول پر قائم ہوتا ہے، وہ مرد و عورت کے مابین باہمی وفاداری کا تعلق ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا حق بنا دیا ہے. حقوق جتنے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یا عرف سے طے ہوتے ہیں یا اللہ کے حکم سے طے ہوتے ہیں. جب ایک مرد و عورت کے درمیان یہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اب میاں بیوی بن کر رہیں گے، تو بیوی کا شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ جنسی معاملات میں کسی اور طرف نگاہ نہ اٹھائے، اور اس کے برعکس بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں، یہ دونوں کے حقوق ہیں. جب کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اتلاف حق کا ارتکاب کرتا ہے. اور میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ ریاست کے حدود شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں کہ حق تلفی کو روکا جائے اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے. چنانچہ عام طور پر اس طرح کے معاملات میں وہ لوگ کے جو الہی شریعتوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں وہ بھی شناعت کا تصور رکھتے ہیں اور اس کو ایک بڑی بری چیز سمجھتے ہیں، بے وفائی قرار دیتے ہیں. جو اس کے ذیل میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ابھی نکاح کا معاہدہ نہیں ہوا تو اس وقت اس کو روکنے کا باعث کیا ہے، یعنی نکاح کا معاہدہ ہونے کے بعد تو یہ حقوق کی بحث بن جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو اس میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے ساتھ وابستہ کر لے، اس کے ذہن پر حاوی ہو جائے، جو اس کے لیے ایڈکشن کا باعث بن جائے، اس میں سدن لذریعہ پابندی لگا دی جاتی. یہی معاملہ شراب میں اختیار کیا گیا ہے، یہی معاملہ جوئے میں اختیار کیا گیا ہے، یہی معاملہ جنسی معاملات پہ اختیار کیا گیا ہے. نشے کی سب چیزوں کے بارے میں بھی یہی اصول ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص ابتدا ہی سے روک نہیں دیا گیا تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ جو وقت آنے پر اس کو پابند کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کو ابتدا سے جرم قرار دے دیا گیا. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جرم قرار دیا ہے اور انسان اس میں ایک نازک جگہ پر بعض اوقات غلطی کھا سکتا تھا، ان میں ایک سود کی حرمت ہے اور ایک یہ زنا کی حرمت ہے. اس میں بھی اگر غور کریں تو انسان کے ذہن میں سوال یہی سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو باہمی رضامندی سے ہو گیا، میں نے قرض لینا تھا، دوسرے نے مجھ سے کہا، میں نے مان لیا، یہاں بھی وہی صورتحال ہے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا اور بنیاد سے اس کو ممنوع قرار دے کر صرف گناہ نہیں بلکہ جرم ڈکلیئر کر دیا، یہ بتا دیا ہے کہ یہ من جملہ جرائم ہے، اس لیے اس کی سزا مقرر کی گئی ہے. اور اسی اصول کو سامنے رکھ کر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے تو شراب نوشی کی سزا مقرر نہیں کی، لیکن میں یہ بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی سزا دی گئی اور خلفائے راشدین نے بھی اس کی سزا مقرر کی، اسی اصول کو سامنے رکھ کر کی، یعنی سدل ذریعہ اس سے روک دیا جائے، اس لیے کہ آخر الامر یہ چیز دوسروں کے خلاف اقدام کا ذریعہ بن جاتی ہے یا حق تلفی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس کو آپ ٹریفک کے قواعد سے سمجھ سکتے ہیں، ان میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے، اتلاف جان، لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، لیکن قواعد بنا کر بہت ابتدا سے روک دیا جاتا ہے تاکہ اس کا اندیشہ باقی نہ رہے. تو سد ذریعہ خود قانون میں ایک واضح اصول ہے کہ اگر معاملہ کسی غلط جگہ تک پہنچنے کا امکان ہے اور وہ امکان کبھی امکان ہے تو اس کو ابتدا ہی سے روک دیا جائے. اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جرائم کے باب میں بھی دونوں چیزیں ملحوظ رہوں گی، یعنی جرم ہو گیا اس کے ارتکاب کو روکنے کے لیے قانون سازی، جرم کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنے کے لیے قانون سازی. تو یہ دونوں چیزیں ریاست کے دائرے کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبروں کے اہتمام میں حکومت الہیہ قائم کی اور اس میں احکام دیے تو زنا کو ایک جرم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے نہ صرف یہ کہ واضح کیا بلکہ مسلمانوں کے معاشرے کو اس کے لیے احکام بھی دیے اور اس کی سزا بھی مقرر کی. اور یہ سزا جب بھی مقرر کی جائے گی دنیا میں تو ریاستی کے ذریعے سے دی جائے گی، یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے ہیں. یہ بات اگر اصول میں سمجھ میں آ گئی ہو تو اب یہ دیکھیے کہ اس کا حکم کس طرح سے بیان ہوا ہے. میں نے لکھا ہے زنا کی سزا کا پہلا حکم سورہ نساء میں آیا ہے, اس میں کوئی متعین سزا بیان نہیں کی گئی. یعنی زنا جرم ہے, زنا گناہ کا کام ہے, یہ تو مکی زندگی میں بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا تھا. لیکن یہ ریاست کی سطح پر ایک ایسی چیز ہے جس کو روکنا ہے اور اس کی کوئی سزا دینی ہے, یا معاشرے کو حق ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے, یہ چیز پہلی مرتبہ سورہ نساء میں زیر بحث آئی ہے. زنا کی سزا کا پہلا حکم سورہ نساء میں آیا ہے, اس میں کوئی متعین سزا بیان نہیں کی گئی, بلکہ صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ زنا کی عادی قحبہ عورتوں کے لیے جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہو جاتا انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے. یعنی کوئی سزا نہیں بیان کی, یہ کہا ہے کہ انہیں فی الحال گھروں میں بند کر دیا جائے اور اس کا انتظار کیا جائے کہ اللہ ان کے لیے کیا راہ نکالتا ہے. اور اس جرم کے عام مرتکبین کو ایزا دی جائے. قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر دو تعبیریں اختیار کی ہیں اور زنا کے معاملے میں اختیار کی ہیں. ایک یہ کہ مصافحت ہوتی ہے اس میں, چنانچہ مصافحین مصافحات یہ الفاظ جگہ جگہ آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کھلے عام بدکاری کا ارتکاب کرنا. چنانچہ اگر قحبہ گیری ہے یا کوئی اس طرح کے علاقے قائم کر دیے گئے ہیں, یا جس طرح کے عربوں میں رواج تھا کہ گھر پر جھنڈا لگا دیا گیا ہے, ہر شخص کو اذن ہے کہ وہ آ سکتا ہے, تو یہ مصافحت ہوگی, یعنی کھلے عام بدکاری کا ارتکاب کرنا. دوسری صورت کیا ہے؟ متخذی اخدان یا متخذات اخدان, چوری چھپے آشنائی اور پھر اس کے نتیجے میں بدکاری. یہ دوسری صورت میں مرد بھی متعین ہوتا ہے, عورت بھی متعین ہوتی ہے, یا اگر دو ہیں تو دونوں معلوم معروف ہوں گے. معلوم معروف یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں ابہام نہیں ہوتا, جیسے کہ قحبہ عورتوں کے معاملے میں ہے کہ وہاں عورت تو متعین ہوتی ہے لیکن یہ کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے وہ ایک دوسرا معاملہ بن جاتا ہے. تو یہ عام مرتکبین کے لیے یاری آشنائی کی تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے اور جگہ جگہ اس اسلوب میں ان دونوں صورتوں کا ذکر کیا ہے. یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو آیت ہم آگے پڑھنے والے ہیں سورہ نساء کی 15-16 آیات, ان میں پہلے مصافحت کا ذکر کیا ہے جس میں اصل میں عورتیں ہی مذکور ہیں, اور پھر اس سے آگے مرد و عورت دونوں کی یاری آشنائی کی بنیاد پر بدکاری کا ذکر کیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ اس جرم کے عام مرتکبین یعنی جن کے ہاں اس طرح کا تعلق پیدا ہو جائے ان کو ایزا دی جائے, یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح پر آمادہ ہو جائے. ایزا میں زجر و توبیخ, توہین و تذلیل اور نصیحت و ملامت سے لے کر اصلاح کے حد تک مار پیٹ سب شامل ہے. یعنی ایک قبائلی نوعیت کا معاشرہ ہے, اس میں اگر لوگ اپنے طور پر بھی کچھ ایزا دے دیتے ہیں یا کچھ نظم قائم ہے اور اس نے بھی کچھ تنبیہ کر دی, کچھ زجر کر دیا, کچھ توبیخ کر دی, تو پہلے مرحلے میں ایک عام لفظ اختیار کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ فآزوہما, ان کو ایزا دو تاکہ نصیحت ہو جائے, اصلاح ہو جائے, وہ اپنے آپ کو درست کر لے. تو یہ بات ابتدا میں کہی قرآن مجید نے, یعنی اس وقت کی معاشرت کے لحاظ سے پہلے اس کو جب موضوع بنایا تو اتنی بات کہی. ارشاد فرمایا ہے, یہ وہ نساء کی 15-16 آیات ہیں, واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا وَالَّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآزُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَآرِضُوا عَنْهُمَا ان اللہ کان التواب الرحیم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، اس میں دیکھیے مردوں کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ کعبہ عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں، یعنی وہی جن کے مابین کچھ تعلق پیدا ہو گیا جس کو آپ یاری آشنائی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں انہیں ایزا دو، یہاں اتنی بات کہی ہے، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی. یعنی جب مدینہ میں ایک ریاست سی قائم ہو گئی اور نظم پیدا ہو گیا، معاشرہ محض ایک قبیلے کے طریقے پر نہیں رہا بلکہ اس میں ایک باقاعدگی آ گئی اور ایک نظام بن گیا، تو پہلے مرحلے میں یہ بات کہی. اس میں دونوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو ایک جگہ معاملے کو معلق کر دیا ہے کہ اللہ کوئی راستہ نکالے، اور دوسرے میں اجمال کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہیں ایزا دو، یعنی تعین نہیں ہوئی کہ کیا کیا جائے یا کوئی باقاعدہ سزا ہے جو دینی ہے. پہلے مرحلے میں یہ ہوا. سورہ نور میں زنا کی باقاعدہ سزا کے نازل ہونے تک شریعت کا حکم یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب سورہ بنی اسرائیل میں ہدایت فرمائی تو معاملے کو ورثہ سے متعلق کر دیا، کیونکہ کوئی باقاعدہ نظم ابھی قائم نہیں ہوا تھا. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی منظم ریاست میں نہیں ہوئی تھی، وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اسی لیے ریاست کے بننے کا عمل بھی تدریج سے ہوا اور ریاست سے متعلق قانون سازی کا عمل بھی تدریج سے ہوا. یہ اس صورتحال کا ناگزیر تقاضا تھا. چنانچہ جب نظم قائم ہو گیا اور ریاست میں استحکام آ گیا، اس کی ایک واضح صورت بن گئی، تو پھر باقاعدہ احکام دیے گئے. سورہ نور میں زنا کی باقاعدہ سزا کے نازل ہونے تک شریعت کا حکم یہی تھا. نور کی زیر بحث آیات نے اسے ختم کر دیا، یعنی وہ آیات جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہیں جو اس باب میں سر عنوان ہے، سورہ نور کی دو تین آیات. نور کی زیر بحث آیات نے اسے ختم کر دیا اور زنا کے مرتکبین کے لیے ایک متعین سزا ہمیشہ کے لیے مقرر کر دی گئی. یعنی جب ریاست کا نظم اپنی صحیح صورت میں نمایاں ہو گیا تو پھر باقاعدہ سزا بیان کر دی گئی. وہ باقاعدہ سزا ہے جو سورہ نور کی ابتدا میں بیان ہوئی ہے. آیات میں پڑھ چکا، ان کا ترجمہ بھی آپ سن چکے. اب اس پہ کیا تفصیلات ہیں سزا کی، وہ یہ ہے. تفصیلات یہ ہیں: نمبر ایک، زانی مرد ہو یا عورت، اس کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو اس کی پاداش میں اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. اس کے لیے یعنی یہ کوڑے مارنے، اب تو ایک چیز ہوتی ہے سزا جو مجموعہ تعزیرات میں ہمارے یہاں بھی لکھ دی جاتی ہے، پھر یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے. یعنی جب آپ لکھ دیتے ہیں کہ 10 سال جیل کی سزا ہوگی یا یہ جرمانہ ہوگا، تو پھر ایک پروسیجر بیان کیا جاتا ہے اس کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ ہمیں بنانا ہوتا ہے. اس کے لیے جو طریقہ یا پروسیجر کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اختیار کیا اور جس کی وضاحت حدیث و فقہ کی کتابوں میں اس زمانے کے بعض مقدمات کی رودادوں سے ہوتی ہے. شریعت تو وہی تھی، یعنی اللہ نے ایک قانون بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ سزا ہے، اس کے حدود بھی واضح کر دیجیے. سزا دینی کیسے ہے اس کو حکومت پر یا معاشرے پر کہیے چھوڑ دیا. جب اس کے واقعات پیش آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے سزا کس طرح دی, اس سے ایک ابتدائی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے, جس کی وضاحت حدیث و فقہ کی کتابوں میں اس زمانے کے بعض مقدمات کی رودادوں سے ہوتی ہے. اس کی روح سے ایک مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بیت, دونوں صورتوں میں وہ نہ بہت موٹا اور سخت ہونا چاہیے اور نہ بہت پتلا اور نرم, بلکہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو طریقہ اختیار کیا اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے. یہ الف ہے. بے, مجرم کو ننگا کر کے اور ٹکٹکی پر باندھ کر نہیں مارنا چاہیے. یعنی یہ جو طریقے عام طور پر کوڑے لگانے کے اختیار کیے جاتے ہیں اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا. جیم, مار ایسی نہیں ہونی چاہیے جو زخم ڈال دے, اور نہ ایک ہی جگہ مارنا چاہیے. یعنی جس طرح بید ہاتھ میں پکڑ کر اساتذہ کبھی سزا دیا کرتے تھے, یہ بالکل اسی نوعیت کی چیز ہے. مار ایسی نہیں ہونی چاہیے جو زخم ڈال دے, اور نہ ایک ہی جگہ مارنا چاہیے, بلکہ منہ اور شرمگاہ کو چھوڑ کر باقی تمام جسم پر مار کو پھیلا دینا چاہیے. دال, عورت حاملہ ہو تو اسے وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزر جانے تک مہلت دینی چاہیے. یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اس میں جو روح کار فرما ہے اس کو سامنے رکھ کر اب بھی قانون سازی کی جائے گی, اور زمانہ حاضر کی بعض ضرورتوں کے لحاظ سے اور بعض قواعد بھی طے کیے جا سکتے ہیں. پہلی چیز یہ تھی, یعنی سزا مقرر ہے اور اس کو دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا. دو, مجرم کو یہ سزا مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائے گی, باقی کسی سزا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم نہیں کیا. یعنی خواہ آپ کسی جیل کی چار دیواری میں دیتے ہیں یا کہیں اور, کچھ لوگ وہاں موجود ہونے چاہیے. مجرم کی یہ سزا مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائے گی. اس کے لیے اصل الفاظ ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کی ایک جماعت کو اس موقع پر موجود ہونا چاہیے, تاکہ اس کے لیے یعنی مجرم کے لیے یہ فضیحت اور دوسروں کے لیے باعث نصیحت ہو. قرآن کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان کی کسی حکومت یا عدالت کو اس معاملے میں ہرگز کوئی نرمی روا نہیں رکھنی چاہیے. مجرم کے ساتھ یہ سختی اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا استحکام رحمی رشتوں کی پاکیزگی اور اس کے ہر اختلال و فساد سے محفوظ رہنے پر منحصر ہے. یعنی یہ جو نکاح کا ادارہ قائم کیا گیا ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے کی حفاظت کی جائے. اگر حفاظت نہیں کی جائے گی تو یہ ادارہ قائم نہیں رہ سکے گا. یہ ادارہ قائم ہی اس باہمی وفاداری کے عہد پر ہے, اور اس میں اگر کسی اختلال کو گوارا کر لیا گیا تو وہ ساری اسکیم ہی باطل ہو جائے گی جس کے تحت اس کائنات کے پروردگار نے انسان کو بچپن سے لے کر شعور کی عمر تک پہنچنے کا تحفظ فراہم کیا ہے. وہ ختم ہو جائے گا. اور زنا اگر غور کیجئے تو اس چیز کو ہدم کر کے, اس کو ختم کر کے پورے معاشرے کو ڈوروں اور ڈنگروں کے گلے میں تبدیل کرتا, اور اس طرح سال تمدن کو اس کی بنیادی سے محروم کر دیتا ہے. یعنی ایک ایسا تمدن جس میں رشتوں کا احترام ہے, جس میں نگاہیں ایک دائرے سے باہر کبھی آوارہ ہو کر نہیں اٹھتی, جس میں بچوں کو باپ کے بارے میں, ماں کے بارے میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے, جس میں یہ رحمی رشتے وہ آغوش فراہم کرتے ہیں جس میں انسان آنکھ کھولتا اور شعور کی عمر کو پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے جو اسکیم اختیار کی ہے وہ چونکہ یہ نہیں ہے کہ انسان شعور کی عمر کو پہنچ کر 15-20 سال کا ہو کر کہیں آسمان سے نازل ہو جاتا ہے یا کسی درخت پر اگ پڑتا ہے. اس کی پیدائش کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس کے لیے خاندان کا ادارہ ناگزیر ہے. اس لحاظ سے ہر وہ چیز جو اس ادارے کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے، اس اسکیم میں خلل ڈالے، وہ ایک بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب انسانیت کے خلاف ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے اس کو دیکھا ہے اور اس کے بارے میں یہ سزا مقرر کی. چنانچہ فرمایا ہے لا تاخذکم بہما رافتم فی دین اللہ. یہ الفاظ بھی کسی اور گناہ کی یا اور جرم کی سزا میں نہیں آئے، یہ یہاں آئے ہیں اس لیے کہ یہاں اس کا امکان ہے کہ لوگ یہ استدلال کریں کہ چلیے ایک غلطی ہو گئی ہے، اس میں نرمی برتی جائے. نہیں، وہ ہوئی ہے تو پردہ ڈالیے، لیکن جب وہ قانون کی گرفت میں آ جائے تو پھر فرمایا کہ لا تاخذکم بہما رافتم فی دین اللہ، اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہ ہونے پائے. یہ بتا دیا گیا کہ یہ سزا دی جائے گی، لوگوں کی موجودگی میں دی جائے گی، اور اس میں یہ پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ فضیت ہو اس کی، تاکہ کوئی شخص مسلمانوں کے معاشرے میں خاندان کے اس ادارے کو خطرے میں ڈالنے کی جسارت نہ کرے. استاد امام امین احسن اصلاحی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں، یعنی اس کی تنفیذ کے معاملے میں، جب آپ اس کو نافذ کریں، یعنی اس کی تنفیذ کے معاملے میں کسی نرمی یا مداہنت یا چشم پوشی کو راہ نہ دی جائے. نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، نہ مرد کے ساتھ، نہ امیر کے ساتھ، نہ غریب کے ساتھ. خدا کے مقرر کردہ حدود کی بے لاگ اور بے رو رعایت تنفیذ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا لازمی تقاضا ہے. یہی کہا ہے قرآن مجید نے کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں کوئی نرمی دامنگیر نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اس معاملے میں مداہنت اور نرمی برتیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان معتبر نہیں ہے. یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ سزا کے بیان میں عورت کا ذکر مرد کے ذکر پر مقدم ہے، پہلے عورت کا ذکر کیا ہے پھر مرد کا. اس کی وجہ یہاں یہ ہے کہ زنا عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی ایک پہلو یہ ہے. وہاں یہ بھی ہے کہ صنف ضعیف ہونے کے سبب سے اس معاملے میں جذبہ ہمدردی کے ابھرنے کا زیادہ امکان ہے. اس وجہ سے قرآن نے یہاں اس کے ذکر کو مقدم کر دیا تاکہ اسلوب بیان ہی سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، عورت ہو یا مرد، یعنی جب قانون کی گرفت میں آ جائے. یہ بات جب قذف کی سزا آگے زیر بحث آئے گی تو اس وقت میں واضح کروں گا کہ چونکہ یہ معاملہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس کا افشا کیا جائے، اس کی شکایت کی جائے، اس کے مقدمات درج کیے جائیں، اس میں کسی کو رسوا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اس میں پہلی ہدایت یہی کی گئی ہے کہ اگر تمہارے بھائی کی کوئی اس طرح کی کمزوری سامنے آتی ہے تو پردہ ڈال دو اور اس کو نصیحت کرو. اس میں اللہ تعالیٰ اصلا یہی چاہتے ہیں کہ بدکاری کی عام اشاعت نہ ہو. اگر کچھ لوگوں میں یہ رجحان ہو تو ان کو نصیحت کی جائے. برادری ہے، گھر والے ہیں، اعزاء اقربا ہیں، وہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ معاملہ عدالتوں میں نہ آئے. یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ چونکہ ایک دوسرا فریق مقدمہ لے کے نہیں آیا، ریپ میں بالکل مختلف نوعیت ہے، وہاں پر ایک فریق اپنا مقدمہ لائے گا، یہاں پر صورتحال یہ نہیں ہے۔ تو چوری ہوئی ہے تو آئیے اور مقدمہ بھی کیجیے، اور اگر کسی نے کی ہے تو اس کو کیفرِ کردار تک بھی پہنچائیے، لیکن اس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اس لیے وہ آگے واضح ہو جائے گا قذف کی بحث میں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، لیکن اگر معاملہ سامنے آ جائے تو پھر کسی کو کوئی نرمی دامنگیر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی قانون کی گرفت میں آ گیا معاملہ، جیسے بھی آ گیا، پھر اس کے بعد اللہ کا قانون نافذ ہوگا اور سزا اسی طریقے سے دی جائے گی۔ حدود الہی کے نفاذ میں یہی جذبہ ہے جس کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے، وعیم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرکت لقطعت یدہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں لازماً اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے حدود کے معاملے میں کوئی گریز اور فرار کا راستہ نہیں ہونا چاہیے، بس جو چیزیں متعین کر دی گئی ہیں ان میں جہاں تک رعایت ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، لیکن جہاں اللہ نے رعایت نہیں دی وہاں بندوں کو بھی کوئی رعایت دینے کا حق نہیں۔ یہ دو باتیں تھیں۔ تیسری، اس سزا کے بعد، یعنی یہ سزا دی جائے گی، کس طرح دی جائے گی وہ بیان ہو گیا۔ اس سزا کے بعد مسلمانوں میں سے کسی پاک دامن مرد یا عورت کو اس زانی یا زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اب یہ تیسری چیز بھی سزا کا حصہ بنا کے بتا دی ہے، پہلی یہ کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، دوسرے یہ کہ اس کی فضیت کے لیے وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت کو موجود ہونا چاہیے، اور تیسرے یہ کہ اب کسی عفیفہ کا یا عفیف کا، کسی پاک دامن مرد یا عورت کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب یہ قانون کی گرفت میں آ گئے اور ان پر سزا نافذ ہو گئی تو اب ہمیشہ کے لیے یہ تعلق بھی ممنوع ہو گیا۔ اس سزا کے بعد مسلمانوں میں کسی پاک دامن مرد یا عورت کو اس زانی یا زانیہ، یعنی جس کو سزا ہو گئی، اس زانی یا زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو انہیں اس نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرک اور زانیہ یا مشرکہ ہی ملے۔ یعنی مسلمانوں کے معاشرے میں ان کے لیے یہ سزا کا حصہ ہے کہ کوئی پاک دامن مرد یا عورت ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اب اگر وہ دونوں ہی ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور نہیں کوئی کرے گا۔ کسی مومنہ کے لیے وہ ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ، قرآن مجید۔ کسی مومنہ کے لیے وہ ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو کسی زانی کے حوالہ عقد میں دینے کے لیے راضی ہو، اور نہ کسی مومن کے لیے یہ جائز رکھتا ہے کہ وہ اس نجاست کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طرح کا ہر نکاح باطل ہے، یعنی یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح سے محرمات ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی زانی یا زانیہ کا مقدمہ ثابت ہو گیا اور ان کو سزا ہو گئی تو اب ان کے مابین بھی نکاح کا تعلق کسی عفیف یا عفیفہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آیت میں لا ینکہ کے الفاظ نہیں کے مفہوم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت میں فرمایا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں قرآن مجید نے نکاح کی ہدایت کی ہے، یعنی یہاں تو ایک جرم کی سزا بیان ہو رہی ہے، جہاں جہاں نکاح کی ہدایت کی ہے وہاں بھی ہر جگہ اس کو شرط کے طور پر بیان کیا ہے کہ نکاح صرف پاک دامن لوگوں کے مابین ہو سکتا ہے۔ اس پر قانون معاشرت میں میں نے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آدمی نے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا تب نکاح ہوگا، اور یا یہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ قائم کیا ہے اسی میں سب خیر و خوبی ہے. یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.